الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين إلهي أعظم البلاء وبره الصفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهو أكرم يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الصاع الصاع العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات بار دیگر سلوات. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. صلوات الله. والسمعین، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، مگر یہ کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہو. ہم سب مسلمانہ نے شیعان حیدر قدار کا قیدہ ہے کہ ہمارے امام حضرت امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی شریف زندہ ہیں اور غیبت کبریٰ میں ہیں، اور وہاں غیبت کبریٰ میں رہتے ہوئے ہماری ہدایت بھی کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات بھی حل فرما رہے ہیں. مگر بعض لوگ تو عمر پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے. اس کا جواب قرآنی آیات سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زیادہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہیں. اور جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا چاہے تو 1000 سال عمر دے، چاہے تو 10000 سال. صلوات پہ محمد والے. مگر پھر بھی افسوس یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. کیا مقصد؟ اے خدا ہمیں شیطان کے شر سے بس، یعنی وہ کم بخت ابھی تک زندہ ہے جو حضرت آدم سے پہلے تھا، زندہ ہے تو تبھی کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں شیطان کی شر سے بچا. قرآن نے حکم دیا کہ قرآن پڑھو تو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یعنی شیطان کی زندگی پر تو یقین ہے جو گمراہ کرنے والا، اور جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے اس کی عمر پہ شک ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. جب شیطان اتنی لمبی عمر پا سکتا ہے جس کا کام ہے گمراہ کرنا، تو اگر اللہ نے اپنے ایک ہادی کو زیادہ بڑی عمر دے دی تو اس میں کیا بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا مشکل ہو گئی؟ خدا ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے عمر تو بڑی ہو سکتی ہے، چلو اگر مان بھی لیں، مگر امام کا فائدہ تو تب ہوتا ہے جب زندہ ہوں، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں، آپ ان کے در پر جائیں، آپ ان سے مشکل کا حل کریں. امام تو آپ کے غیبت میں ہے نا، آپ تو پہنچ نہیں سکتے، تو امام کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہے. نہ امام آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ مشکل حل کر سکتے ہیں، اور نہ مسئلہ بتا سکتے ہیں. عزیزو، یہ بھی یہ غلط کانسیپٹ ہے، غلط اس کا عقیدہ ہے. قرآن پڑھیے، آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیے، شیطان کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، جو بڑا شیطان ہے اصل، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج تک کسی نے شیطان کو نہیں دیکھا. اور شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں کہتا پب چلو، سینما چلو، جوا کھیلنے چلو، نہیں نا. شیطان ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف کسی کو لے نہیں جاتا. شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس، وسوسہ کرتا ہے، برا خیال لاتا ہے، یہ کر لو، حرام کر لو، یہ کر لو، وہ خیال لاتا ہے. شیطان نظر نہیں آتا، نہیں، شیطان بھی غیب میں ہے، نظر نہیں آتا، مگر وہ خیال اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وسوسہ کر سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے پاس طاقت ہے کہ تمہارے ذہن میں ٹیمپٹیشن کر سکتا ہے, وسوسہ کر سکتا ہے. تو جب ایک شیطان جو مردود بھی ہے, ملعون بھی ہے, اللہ کا دشمن ہے, جب وہ غائب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا محبوب اور ہادی اور امام غائب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ چل بات پڑی محمد. شیطان کو اتنی پاور ہے گمراہ کرنے کی, تو ہادی کے پاس پاور اس سے زیادہ ہوگی. جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے پاس پاور زیادہ ہے. لہذا بات بھی مدد کی تو عزیزان گرامی, غائب میں رہتے ہوئے امام مدد بھی فرماتے. اگر جملہ آج انالائز کریں تو کتنا خوبصورت جملہ ہے, امام زمانہ کا جملہ. امام زمانہ فرماتے ہیں, شیو اگر ہم غیبی طریقے سے, اگر ہماری مدد غیبی طریقے سے تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو آج تم مٹ چکے ہوتے. یعنی اتنی سازشیں تمہارے خلاف کی گئیں کہ اگر ہماری غیبی مدد تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ختم کر چکا ہوتا. آپ دیکھیے ہمارے سامنے ہے نا کہ ایران جو مرکز ہے شیعت کا, اس کو مٹانے کے لیے ساری دنیا جمع ہوئی یا نہیں؟ ہاں جی, ساری دنیا کا اسلحہ جمع تھا, ساری دنیا کا پیسہ جمع تھا, تیل والوں کا پیسہ تھا, یہاں کا وہاں کا سب کا پیسہ, اسلحہ, سب کچھ تھا. اور 8 سال مسلسل جنگ تھی. اور جنگ کس وجہ سے تھی؟ جنگ اس وجہ سے تھی کہ یہ ایران کا انقلاب کہیں عراق کے اندر نہ آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ عراق میں بھی میجارٹی شیعہ ہے, تو اس انقلاب کو روکنے کے لیے جنگ ضروری ہے. تو پوری دنیا نے پوری کوشش کر لی, روس بھی اس وقت تھا, امریکہ, سب صدام کو اسلحہ دے رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایران میں علماء شیعت کی حکمرانی نہ ہو. لیکن یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں, امام زین العابدین کی دعا ہے, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تو ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم کو فتح مل جائے. ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم کو فتح مل جائے. یعنی ان کا مقصد تو یہی تھا کہ عراق میں شیعت کی حکومت نہ ہو, علماء کی حکومت نہ ہو. مگر آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ خود ہی آئے, صدام کو ہٹایا, اور اس وقت علماء ہی حکومت کر رہے ہیں. سلمان پوری محمد جو آرے محمد. پھر دشمن نے شیعت کو ختم کرنے کے لیے طالبان بنائے. طالبان کا مقصد یہ تھا کہ ایران پر اٹیک کریں. اور ان کا ایسا برین واش کیا, ایسا جاہل لوگ جن کے پاس نہ کوئی منطق نہ کوئی لاجک, کچھ ان پڑھ لوگ, اور نہ وہ اسلام کا بدنام کرتے تھے. ہاں جی, اسلام تو زبردستی کا دین نہیں, اس میں ہر چیز جو عقل کے خلاف, ہر چیز میں فورس ہے. اور شیعت کو تو وہ اصلا برداشت ہی نہیں کرتے تھے, شیعوں کو مارنا وہ ثواب سمجھتے تھے. اس قدر برین واش کیا گیا تاکہ شیعت کے خلاف قتل عام ہو. اور آپ نے دیکھا کہ مزار شریف میں شیعوں پر کتنا ظلم ہوا. ان طالبان نے 30,000 شیعوں کا قتل عام کیا, جو بیچارے ہمارے ہزارہ مومنین تھے. اور جگہوں پر ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک فورس تیار کر کے, اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ خراسان ہمارا صوبہ ہے, مشہد ہمارا صوبہ ہے, اور فوجیں بھی جمع ہوئی تھی. تو یہ دوسری سازش تھی. اب صدام تو ناکام ہو گیا, تو اب طالبان کو تیار کیا گیا. اور طالبان واقعی ایک گندی فکر دی گئی, ادھر پاکستان میں بھی طالبان, ادھر افغانستان میں بھی طالبان, تو یہ مل کر شیعت کو مٹائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر وہی ہوا کہ اللہ نے ظالم کو ظالم سے لڑا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ غیبی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ درواز پڑی محمد و آل محمد. یہ امام زمانہ کی مدد ہے. کون مدد کر رہا ہے؟ امام مدد کر رہے ہیں. اور ایک جگہ پر نہیں, ہزاروں موقع پر امام نے مدد کی. اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہو کہ بحرین میں جہاں آج بھی 80% شیعہ ہے, تو اس پر جو حکمران تھا وہ شیعہ نہیں تھا, اور اس کا جو وزیر تھا پرائم منسٹر ٹائپ, وہ بڑا متعصب تھا. اور اس نے کسی نہ کسی شیعوں کو کافر قرار دیا جائے. اس نے بڑی پلاننگ کی, ایک کوئی سلسلہ بنایا, اور وہ ایک انار لے کر آیا بادشاہ کے پاس. کہا کہ یہ انار ہے, اور دیکھیے اس پر وہ تین نام ہیں جنہیں شیعہ نہیں مانتے. تو یہ معجزہ ہے, یعنی یہ نام صحیح ہے, تبھی تو انار نے اللہ نے بنایا ہے نا. میں کہا ٹھیک, شیعوں کو بلاؤ. بادشاہ نے شیعوں کو بلایا, دیکھو تم یا تو ان تینوں کو مان لو ورنہ ہم تمہیں کافر قرار دیں گے. انار کے اوپر یہ نام ہے, کسی نے لکھے نہیں ہے, قدرتی نام ہے, یعنی اللہ کو پسند ہے. تو پھر تم اسلام سے خارج ہو. شیعہ حضرات جو بلایا گیا, انہوں نے کہا جی بادشاہ سے ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے. اب وہ گئے, شیعہ حضرات مل بیٹھے, کیا کریں. کہا جو ہم نے سب سے زیادہ 3 افراد متقی تلاش کیے, کہ ایک جائے بیابان میں فریاد کرے امام زمانہ ہماری مدد کرے, ہم اس کا کیسے جواب دیں. بہت بڑی سازش ہے, پورے شیعہ کو 3rd کلاس کافر بنا دیں گے, 3rd کلاس شہری بنا دیں گے, کوئی حیثیت ہماری ختم ہو جائے. ایک گیا, پوری رات جاگتا رہا امام زمانہ. جو دعائیں ہیں جو آپ دیکھیے مفاتی میں, بہت ساری دعائیں کہ جب بھی آپ کو مشکل ہو امام کو بلا سکتے ہیں, امام کی نماز ہے, بہت ساری چیزیں, اور ہزاروں مشکلیں حل ہوتی ہیں نماز امام زمانہ سے. آج بھی جب قرآن میں معجزات ہوتے ہیں, مسجد صحلا میں معجزات ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان معجزات کو دیکھ کر کتنے سنی شیعہ ہو گئے. مثلاً خود قوم کے اندر ایک زاہدان کا سنی تھا, وہ شیعہ ہو گیا اپنے خاندان کے ساتھ, کیونکہ اس کا بچہ لا علاج تھا. مگر یہ مسجد امام زمانہ کی مسجد ہے, جب یہاں آئے اور امام زمانہ کی زیارت بھی ہوئی, انہیں شفا بھی ملی, پورا خاندان شیعہ ہو گیا. صلوات پر محمد. یہ معجزات تو اس سلسلہ الگ ہے, اگر کبھی موقع ملا تو ان پر گفتگو کریں گے. لیکن اب پکار رہے ہیں, پوری رات دعا کر رہے ہیں, مگر امام نہیں آئے. اب دوسرے دن دوسرا گیا, وہ بھی روتا رہا, دعا کرتا رہا, بولا سارے اس ملک میں شیعہ پھر کافر ہو جائیں گے, آئیے مدد کریں, امام نہیں آئے. اب آخری رات رہ گئی تھی, اب جواب دینا ہے. اب آدھی رات کو جب وہ رو رہے تھے تو ادھر سے امام کی زیارت نصیب ہوئی, نور چمکا. نور چمکا اور نورانی وجود نظر آیا. یہ گیا آگے, ہاتھ چومے, پاؤں چومے, کہا بولا یہ مشکل ہے. کہا مشکل کا حل یہ ہے کہ یہ وزیر جو ہے نا بہت چالاک ہے, اس نے ایک سانچہ بنایا ہے لکڑی کا, تو انار چھوٹے تھے اس کے اوپر چڑھا دیا. اب انار جیسے بڑے ہو گئے تو خود بخود انگریو ہو گئے, اس میں نام آ گئے. تو تم بادشاہ کو کہنا کہ سوال کا جواب دیں گے مگر یہاں نہیں, منسٹر کے گھر میں دیں گے. اور منسٹر کہے گا میں پہلے جاؤں, کہنے اگر یہ گیا تو پھر میں جواب نہیں دے سکوں گا. اور تم جانا, سیڑھی ہے اس کے گھر کے اوپر, اور رائٹ سائڈ پہ جانا, پھر اتنے کمرے کے بعد ایک کمرہ آئے گا, اس کے اندر ایک صندوق ہے, اس کو کھولنا, اس کے اندر وہ سانجا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے مومنین گئے اور بادشاہ کو یہی بتایا, اور وہی ہوا کہ منسٹر کا میں جاتا ہوں. کہا نہیں, اگر یہ گیا تو میں جواب نہیں دے سکتا. بادشاہ نے روک دیا. اب گئے جناب سیڑھی پر, گئے ایک کمرہ, دو کمرہ, وہ ایگزیکٹ اس کمرے پر پہنچے, الماری سے الماری کھولی اور سانچا نکالا. کہا بادشاہ دیکھیے یہ ہے ان کی شرارت, انہوں نے وہ سانچا چڑھا دیا, اور جب انار بڑے ہو گئے تو نام آ گئے. تو بادشاہ بھی حیران, منسٹر بھی حیران کہ تم کبھی اس گھر میں آئے ہو. کہا کبھی نہیں آیا. کہا پھر تمہیں ایڈریس کس نے بتائی, پتا کس نے بتایا. کہا بادشاہ ہم بے وارث نہیں, ہمارا وارث ہوں. سلوات پڑھیں. جب بھی مشکل ہوتی ہے ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں. عزیزو یہ ایک نہیں, 8 سال کی جنگ ایران عراق میں 100 نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی. خود ہمارے طالب علم سے کم میں پڑھتے تھے, پڑھنا چھوڑ دیا. بھائی کیوں نہیں پڑھتے, آتے تھے پھر واپس جنگ. کہا میں 8 سال سے یہاں پڑھتا رہا, کبھی ایک مرتبہ امام کی زیارت نہیں ہوئی. میں وہاں جاتا ہوں اس وقت, اتنی مرتبہ مجھے مولا کی زیارت ہوئی ہے. واقعی اگر غیبی مدد نہ ہوتی, جنگ پتہ نہ ہوتی, یعنی جب یہ بصرے کو آزاد کرنے کے لیے حملہ ہوا تھا, تو یہ سچا واقعہ ہے. ایک نہیں, اسے بہت سارے واقعے. ایک مومن تھا, جب اٹیک ہوئی تو اس کا پورا بازو کٹ کے گر گیا, بازو یا ٹانگ کٹ کے گر گئی. اب فوج میں تو پھر کوئی اٹھانے والا تو بعد میں آتا, وہ حملہ کنٹینیوس جاری ہے. اب یہ شدید پیاس سے تڑپ رہے تھے, اس نے یہ دعا پڑھی جو ابھی ہم نے پڑھی, الہی اجمل بلا, مولا مدد کرے. کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا خوبصورت, اس کے مشکیزہ تھا جو مجھے پانی پلایا, اور ایسا پانی زندگی میں نے کبھی نہیں پیا. اور ذرا سے میرے باڈی کو ایسے ہٹا کے ایک دوسری جگہ رکھا, تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ہمارے اپنے بھوجی آ گئے. انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو. کہا میں بسرے کی اٹیک میں تھا, حملے میں تھا. کہا بسرا یہاں سے 40 میل دور ہے. ایسے معجزات اگر نہ ہوتے تو کبھی ایران ایک چھوٹا ملک نہ فوج تھی نہ جنرل تھے نہ اسلحہ تھا, کیسے پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ غیبی مدد ہے. صلوات پر محمد والے محمد. ہاں جی, چلیے. یہ جو ابھی ہمارے بھائی نے حزب اللہ کا ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں حزب اللہ کیا ہے؟ مختصر سے لوگ ہیں، 10,000 20,000، اور کس کے ساتھ مقابلہ کیا؟ دنیا کی سب سے طاقتور آرمی ہے اسرائیل کی، کہ یہ سارے عرب ملک مل کر 6-11 دن مقابلہ نہیں کر سکے. مصر تھا، اردن تھا، شام تھا، ان کے علاقے چلے گئے، ان کے یہ سب کچھ چلا گیا. دنیا میں سب سے اسٹرانگ، اور اس کے بیک پر امریکہ ہے، سارے ملک ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے مدد ہوئی. یقین جانیے، یہ جو جنگ ہے حزب اللہ کی، اگر امام زمانہ کی مدد نہ ہوتی، حزب اللہ کو کبھی مدد نہ. اچھا، یہ اخبار جو اسرائیل کے اندر چھپتا ہے اس کی رپورٹ ہے. ایک اسرائیلی کرنل جس کا ہاتھ کٹا ہے، اس نے جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ جو ہے نا کسی بم سے نہیں کٹا ہے، تم ایگزامن کرو، یہ میرا ہاتھ تلوار سے کٹا ہے. وہ حیران ہو گئے سارے لوگ. یعنی اصل وہ خوف تھا فوج کے اندر، جس کی وجہ سے اسرائیل نے شکست تسلیم کی پیچھے ہٹنا پڑا. اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، کہ تلوار سے کیسے. تو ہم نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، ہم بم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اسے کچھ نہیں ہو رہا، اور اس نے آ کر تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا. یہ کون؟ یہ غیبی مدد تھی، ورنہ ایک 20-10 ہزار کی چھوٹے سے غیر منظم، نہ ٹینک ہے نہ کچھ، چھوٹے چھوٹے ان کے پاس اسلحہ ہے، کیسے اتنی بڑی آرمی کے جو 3-4 ملک بھی نہیں مقابلہ کر سکتے. یہ غیبی مدد تھی. اور اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. مثلا ایک خود جو ہے یہ مجاہدین کا واقعہ ہے، کہ وہ گئے، پانی ان کا ختم ہو گیا، ایک گھر میں گئے، ایک بڑھیا تھی، پانی دیجیے، ہم حزب اللہ کے مجاہدین. انہوں نے کہا میں اتنے سارے بڑے لشکر کو کیسے پانی دے سکتی. کہا ہم 3 آدمی ہیں. کہا تم اپنے پیچھے تو مڑ کر دیکھو. یعنی اسرائیل کے فوجیوں کو لشکر نظر آتا تھا. وہ کہتا ہم انسانوں سے نہیں لڑ رہے، ہماری جنگ جنوں سے ہے. سلوات پر محمد جو آ رہے ہوں. جیسے خوف تھا، ایک دہشت تھی، لہذا انہوں نے شکست تسلیم کر لی. آج بھی اب آپ دیکھیے، اگر ہمارے دل میں سچا ایمان آ جائے تو امام ضرور مدد کرے. آج بھی امام مدد کریں گے. اور امام کب مدد کرتے ہیں؟ جب ہمارے اندر یونٹی ہو. امام کب مدد کرتے ہیں؟ جب امام کے فرمان پر ہم عمل کریں. کس پر؟ کہ میں میرے بات تم پر واجب ہے، اس کی تقلید کرو جو سب سے بڑا مجتہد ہو، سب سے بڑا متقی ہو. اور عزیزان گرامی، تقلید سے بڑھ کر مسئلہ ہے ولایت فقی کا. اور ولایت فقی کے مسئلے کو اگر ہم سمجھ لیں، یقینا امام مدد فرماتے ہیں. یہ ولایت فقی کا مسئلہ شیعت کے اندر ہے. مثلا کوئی بھی مجتہد اگر اس کے پاس پاور آ جائے کہ اللہ کے قوانین کو وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ولی فقی. یعنی وہ فقی جس کے پاس ولایت ہے، یعنی حکومت ہے. مطلب وہ صرف بتا نہیں سکتا کہ بھائی ظالم کو یہ سزا ملے گی، وہ سزا دے بھی سکتا ہے. اگر اللہ کے قانون کے مطابق کوئی مجتہد سزا دے سکتا ہے تو اسے کہتے ہیں ولی فقی. اور اگر یہ پاور کسی کو مل جائے پبلک کی پوری سپورٹ کے ساتھ، تو پھر اس کا حکم سارے مجتہدین پر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مرکز کل تمام شیعت کے لیے. اس وقت آپ دیکھیے لبنانیوں کی کامیابی یہ ہے کہ ٹھیک ہے نصر اللہ سب کچھ ہے، مگر کن کتابیں ہیں؟ آیت اللہ خامنئی کتاب. ایک مرکزیت ہے، اور یہی مرکزیت اگر شیعت کے اندر آ جائے، جہاں جہاں شیعہ ہیں، تو ایسی ہی کامیابی ملے گی، ایسے ہی امام زمانہ کا لطف ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. امام زمانہ کا آخری خط، آخری جو خط ہے کہ ہمارے ظہور میں دیر کیوں ہوتی ہے، فرما اے شیعو، اگر تم اللہ کی اطاعت میں مضبوط ہو جاؤ، اور دوسرا متحد ہو جاؤ. دو چیزیں ظہور میں دیری کا سبب. شیعوں سے کہا اگر تم اللہ کی اطاعت میں مضبوط ہو جاؤ اور آپس میں یونائٹ ہو جاؤ، تو پھر ہمارے ظہور میں دیر نہیں لگے. جو بھی جس یونٹی کی بات کر رہے ہیں وہ امام کے ظہور میں اور دیر کروا رہے ہیں. جو لوگ بھی تقویٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ امام کے ظہور میں اور دیر کروا رہے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب کیونکہ وہاں ہمارا ٹاپک تھا کہ ایموشن کہ کیسے استفادہ، کیسے فائدہ لیا جائے. ہزاروں ایموشن اللہ نے لی ہیں، اور ایموشنز جو ہیں آپ کی ترقی کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، سکسیسفل لائف کے لیے، بشرط کہ ایموشن کے بارے میں ایجوکیشن ہو، ورنہ یہی ایموشن ڈسٹرکشن کا سبب ہے اور یہی ایموشن کنسٹرکشن کا سبب ہے. ایموشن فیلیور ہونے کا سبب ہے اور یہی ایموشن اگر صحیح طور پہ ایجوکیشن کے ذریعے سے، جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں ایجوکیشن کی، اس کے مطابق ایموشن ہم استعمال کریں تو یہ پاور ہے. اس پاور کے ذریعے سے ہم جلدی سکسیسفل ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اور پھر اس کڑی کو میں یہاں بھی ملاتا ہوں کہ پرسوں کی مجلس تھی سیلف کانفیڈنس، کہ سکسیسفل لائف کے لیے سیلف کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سیلف کانفیڈنس میں دو سب سے بڑے دشمن ہیں، دو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، وہ ہے فیئر اور ڈاؤٹ. اگر خوف ہوگا تب بھی سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، اگر ڈاؤٹ ہوگا، شک ہوگا، تو بھی سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن جو ہے تازہ ہو جائے، تاکہ ہم آگے بڑھنے میں آسانی ہو. ایک ایموشن اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ فیئر اور ڈاؤٹ. اور فیئر اور ڈاؤٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تھاٹس سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھاٹس، سوچ، فکر سے پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایموشنز جو پیدا ہوتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں، وہ تھاٹس سے کریٹ ہوتے ہیں. ایموشن تھاٹس سے اس کا تعلق ہے. یعنی اگر آپ کے تھاٹس پازیٹو ہو جائیں تو آپ کے ایموشنز بھی پازیٹیولی ورک کریں گے. اگر آپ کے تھاٹس نیگیٹو ہیں تو آپ کے جتنے ایکشنز ہیں وہ نیگیٹو چلے جائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. سو یو آر نتھنگ بٹ دا بنڈل آف دا تھاٹس. آپ کچھ نہیں ہیں، مجموعہ ہے تھاٹس کے. اور وہ تھاٹس جب ملتے ہیں تو سیلف کانسیپٹ بنتا ہے. یہ آپ کا سیلف کانسیپٹ ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے. اصل میں تھاٹس ہیں، تھاٹس ہی ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، تھاٹس ہی کی وجہ سے ہم ایکشن لیتے ہیں. تو اب اگر اف وی چینج اور تھنکنگ وی کین چینج اور لائف. آپ کی ساری سکسیس ڈیپینڈ ہے آپ کی تھنکنگ پر، آپ کی سوچ پر. اگر آپ نے تھنکنگ کو چینج کر لیا، یقیناً آپ نے اپنی لائف کو چینج کر لیا. جو پارٹ بھی آپ کی زندگی کا، اس کی تھنکنگ کو آپ چینج کرتے چلے جائیں گے، آپ کی سیلف امپروومنٹ شروع ہوتی چلی جائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ کو یاد ہے کہ سلمان فارسی کو گالی ملی، غصے میں نہیں آئے. ہم کو گالی ملے، غصے میں آ جاتے ہیں. کہاں تھنکنگ کا فرق. مالک منسٹر کو مکہ مارا، گالی دی، غصے میں نہیں آئے. ہمیں کوئی مکہ مارے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تھنکنگ چینج ہے. ٹھیک ہے، اب تھنکنگ کیا ہے؟ یہ بزرگ جو ہیں اصحاب کرام، انہوں نے اپنی تھنکنگ کو چینج کر لیا. کیسے؟ قرآن و حدیث سے. قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ گناہ آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ ہے. اب اگر کوئی آگ میں جل رہا ہے، پہلے ہی آگ میں جل رہا ہے، تو آپ اسے دو تین اور ڈنڈے ماریں گے کہ آگ میں کیوں جل رہا ہے؟ تو پہلے ہی بدبخت ہے جو آگ میں جل رہا ہے. ہاں جی، یا فرض کریے کسی کو کینسر کی بیماری ہے، آپ پوچھنے گئے اسپتال میں تو دو تھپڑ ماری ہوئی تو اسے کیوں کینسر ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی کینسر میں ہے. سمجھ فرما. فکر الگ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بے عزتی ہو گئی، ہمیں گالی دے دی، ہماری انسلٹ ہو گئی، ہماری پرسٹیج، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہم غصے میں آ جاتے ہیں. وہاں اپنی ذات کو نہیں دیکھا جاتا ہے. فکر دیکھیں، وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، پہلے خدا کو دیکھتے ہیں، پھر خود کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی تھنکنگ کہ خدا کس میں راضی. ہم پہلے خود کو دیکھتے ہیں، پھر خدا کو دیکھتے ہیں. بھئی ہماری بے عزتی ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا. بھئی مولا علی جو فاتح خیبر تھے، مولا علی جو اسد اللہ تھے، مولا علی جو شیر خدا ہیں، گلے میں رسہ پڑا ہوا ہے. بتائیے، اس جگہ پر ہم اور آپ ہوتے، طاقت بھی ہے، تلوار بھی جلا سکتے ہیں، اتنے بڑے بہادر، اتنی شہرت، کہیں گے دیکھو علی اتنے بڑے بہادر ہیں. کیسے؟ نعوذ باللہ، انہیں جبکہ تانا بھی دیا حاکم شام نے، کیسے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن علی کی یہ سوچ نہیں تھی، علی خود کو نہیں دیکھ رہے تھے، خدا اور رسول خدا کو دیکھ رہے تھے. رسول خدا نے وصیت کی تھی، یا علی یہ سب کچھ ہونا ہے مگر تو نے تلوار نہیں اٹھا. یعنی رضائے خدا
موٹیو ہونا چاہیے نہ کہ رضا نفس. اللہ کس سے راضی ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے اللہ اور اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب بتائیے جب یہ مومنین دیکھ رہے ہوں گے ان کے کیا ایموشن ہوں گے؟ چلو مولا تو آخر امام ہے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ابو ذر کا کیا حال ہوگا, مقداد کا کیا حال ہوگا, ہاں جو دیکھ رہے ہیں مولا علی کے گلے میں رسہ, جو دیکھ رہے ہیں بی فاطمہ زہرا زخمی, جو دیکھ رہے ہیں دروازہ جل رہا ہے مگر مولا نے اشارے سے منع کر دیا, ابو ذر کا ہاتھ چلا گیا تلوار, خبردار تلوار نکالنا, ان کے کیا جذبات ہوں گے, کتنے ایموشن ہوں گے. جان دینے کے لیے تیار تھے مگر مولا نے ان ایموشنس کو پازیٹیولی دوسری طرف موڑ دیا اور اصحاب نے بھی موڑ دیا, کیونکہ ایموشن پاورز ہیں. فرض کریے اگر اس وقت مولا علی تلوار نکال دے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا مولا علی کے لیے کہ زبردستی خلافت کو حاصل کر لیتے, لیکن اسلام میں زبردستی ہے نہیں, اسلام میں فورس سے کسی چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے, کیونکہ اگر فورس سے کوئی چیز حاصل کی جائے تو وہ فرعونیت ہے, وہ یزیدیت ہے, وہ اسلام بائی فورس کوئی چیز حاصل نہیں کرنی ہے. اسلام اہل بیت والا اسلام جسموں پر حکومت کے لیے نہیں آیا, دلوں پہ حکومت کے لیے, دلوں کو بدل. فرمائیں اصل دلوں کو بدلنا ہے, ذہنوں کو بدلنا ہے, دلوں پر حکومت کرنی ہے جسموں پر نہیں, پھر تو فرعونیت ہو جائے گی, پھر تو نمرودیت ہو جائے گی کہ تلوار کے زور سے کسی بھر کو, پھر تو اگر زور کی بات ہوتی تو خدا چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ نبیوں نے کیوں پتھر کھایا, یہ امام کیوں شہید ہوئے, خدا بس چاہتا تو جیسے سارے فرشتے ہم سارے فرشتے ہو جاتے. نہیں, یہاں اختیار دیا گیا انسان کو, چاہے تو رحمان کے راستے پہ آ چاہے شیطان کے راستے, تو زبردستی نہیں ہے دین میں, فورس نہیں ہے. اگر مولا چاہتے تو اسلام نہ ہوتا اور نقصان ہوتا, اسلام کا نقصان ہوتا. مولا نے اب ایموشن کو کیسے دیکھی, ایموشن تو تھے آخر مگر اس کی ڈائریکشن بدل گئی, پازیٹیو ہو گئے, اب یہ جان دینے کے لیے تیار تھے. اگر وہاں جان دیتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, مولا نے صبر کروایا. اب کیا کہا کہ یہ پتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں مولا نے پتا ہے, یہ جہالت اور تعصب, جہالت اور تعصب. علی سے بڑھ کر نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی تقویٰ میں ہے, نہ کوئی پرہیزگاری میں ہے, نہ کوئی شجاعت میں ہے, نہ کوئی حکمت میں ہے, کسی چیز میں کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر کیوں گلے میں رسا ہے؟ کیونکہ 80,000 کافروں کے مولا علی قاتل ہیں, کسی کا چچا تھا, کسی کا ماما تھا, کسی کا بھائی بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا. اب وہ تعصب جو قبیلہ ہی تھی, وہ قبیلے ٹرائب کا جو تعصب ہے, وہ تعصب ہے اور جہالت, اور جہالت اور تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اندھا, یہ دو جہالتیں ایسی ہیں جہاں بھی اسے اپلائی کریں, جہاں بھی آپ کو پرابلم ہو اس فلسفی کو سمجھے. مولا علی کا بہترین پریکٹیکل درس ہے کہ جہالت اور تعصب انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اگر مولا علی جیسا امام بھی آ جائے تو اسے بھی نہیں ماننے کی, معجزہ زندہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں اسے بھی نہیں مانتے. خلافت کی دلیل ایک آ گئے, کہا رسول خدا نے کہا تھا میرا سچا خلیفہ وہ ہوگا جو اس اونٹ سے اس پہاڑ سے 80 اونٹ ایک رنگ کا, سنہری رنگ, ایک رنگ بتایا خاص سے نکال کر تجھے دے, یعنی پہاڑ سے زندہ اونٹ. میں دیکھنا چاہتا ہوں سچا خلیفہ کون ہے. مولا علی آیا کہ سلام کیا, وہاں سے اندر سے آواز آئی, ایک اونٹ نکلا, دوسرا اونٹ, 80 اونٹ. پورے مدینے والوں نے دیکھا مگر دیکھ کر کیا کہنے لگے, یہ جادوگر ہے. سلوات پڑھی محمد. حضرت عیسیٰ کے معجزے نہیں دیکھتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ مگر تعصب اور جہالت ایک ایسی چیز ہے انسان کو اندھا کر دے گی, یعنی فائدہ ہی نہیں ہے. تعصب اور یہ دو ایسی لعنتیں, اس سے بھی بدتر قرآن پڑھیے سورہ معارج, سأل السائل بعذاب واقع للکافرین. قرآن کہتا ہے مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص ہے. یہ کون تھا؟ حارث بن نعمان تھا. جب رسول خدا نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا, یہ علی سے بغض رکھتا تھا, یہ آیا رسول خدا کے پاس, آپ نے کہا خدا ایک ہم نے مانا, آپ نے کہا قرآن ہم نے مانا, آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے مانا, آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے مانا, آپ نے کہا حج کرو ہم نے,
نے مانا, آپ نے کہا جہاد کرو ہم نے مانا, ہم نے سب چیزیں تو مان لی, اب آپ اپنے جانے کے پہلے, جانے سے پہلے علی اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. اگر علی کو خلیفہ مان رہے ہیں تو میں نہیں مانتا, آپ کی بات نہیں مانتا. اگر اللہ کی بات ہے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب آئے, یعنی عذاب قبول ہے, علی کی امامت قبول. یہ ہے تعصب, یعنی مرنے کے لیے تیار ہے. جاہل اور متعصب مرنے کے لیے تیار ہے مگر حق کو قبول کرنے کے لیے. اب ان جاہلوں سے کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ اگر ایسے جاہل مل جائیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں مگر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آئیے مولا علی کے اصحاب کو دیکھیں, انہوں نے کیا کیا. اگر مولا علی کے اصحاب وہاں پر تلوار چلا لیتے, دو چار ایسے جاہلوں کو مار دیتے, فائدہ نہیں ہوتا. علی کی حمایت میں ریولیشن نہیں آتا, وہ نہیں ٹھیک ہونے والے. اب کیا طریقہ اختیار کیا مولا علی نے اور ان کے اصحاب نے؟ صبر شروع کر دیا. اور جب صبر دیکھا تو یہودی نے بھی علی کے گلے میں رسے دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دین سچا اسلام ہے. جب علی اتنا صبر کر سکتا ہے تو دین یہی سچا. اب مولا علی نے پلاننگ کی, اصحاب نے پلاننگ کی کہ یہ جو مکے مدینے والے ہیں, کسی کا باپ کسی کا چچا, یہ تو علی سے محبت کریں گے نہیں, ٹھیک ہے, ان کے بچوں پہ کام کیا جائے. اور ادھر سے اصحاب پھیل گئے, ایک خاص بڑے اصحاب کوفے چلے گئے اور وہاں اسکولز قائم کیے اور وہاں محب اہل بیت بنائے, مالک بن اشتر جیسے لوگوں کی ٹریننگ کی, کیونکہ وہاں علی علیہ السلام نے کسی کو قتل نہیں کیا, اس وقت وہاں پر کافر نہیں تھے, جو کوفہ بعد میں آباد ہوا. اور سلمان فارسی مدائن چلے گئے اور مدائن پہنچ کر ایرانیوں کو علی کے فضائل سنانے لگے, کیونکہ فضائل تو ایسے تھے کہ ہر انسان کی فطرت ہے نا کمال سے محبت کرنا, جب کمال ہی کمال نظر آئے گا تو محبت ہی محبت پیدا ہوگی. ابو ذر لبنان چلے گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی, سلوات پڑھی محمد و آل محمد. دیکھیے یہ ہے ایموشن کا صحیح ڈائریکشن. اگر یہ اصحاب وہیں پر تلوار نکالتے یا خود مر جاتے یا چند لوگوں کو مارتے, پوری دنیا میں انقلاب نہیں لاتے, پوری دنیا سے برائی کو ختم نہیں کرتے. دیکھا یہ اندھے ہیں, فائدہ نہیں اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا ان پر. تعصب اور جہالت ایک ایسی لعنت ہے, کوئی نہیں ماننے والا, کہے گا موت قبول ہے, حق قبول نہیں ہے, تو فائدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کام کس پر کیا؟ ان لوگوں پر جو بالکل نیوٹرل تھے, جن سے مولا علی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. ایران پورے کا پورا شیعہ ہو گیا, لبنان پورے کا پورا شیعہ ہو گیا, کوفہ پورے کا پورا شیعہ ہو گیا, دیکھا آپ نے. اور یہی لوگ آئے اور انہوں نے ہی آ کر دوبارہ مولا علی کو خلافت واپس دلائی. سلمات پڑی محمد و آل محمد. یہی لوگ ریولیشن لانے والے, یہی کوفے والے تھے, یہی مالک بن اشتر تھا, یہی لوگ تھے جو واپس آئے. عزیزان گرامی, لہذا جس بھی حالات میں ہوں, اہل بیت کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل ہدایت, ان سے آپ گائیڈنس لیں. اب مثلا اگر کہیں پر بھی جہالت ہو تو جہالت کو ختم کرنا کیا؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے, ایجوکیشن کے ذریعے سے. اور جو اصحاب مدینے میں رہ گئے انہوں نے ان کے بچوں پہ کام کرنا شروع کر دیا, جو علی کے خون کے پیاسے تھے ان کے بچے مولا علی کے غلام بن گئے. کیونکہ کتنے بنے, بچوں پر کام کیا, ایجوکیٹ کیا کہ دیکھو تم علی کی بات کرتے ہو. انما ولیکم اللہ کی آیت, یہ حدیث ہیں علی کی شان میں ہے. انما یرید اللہ, یہ آیت علی کی شان میں, یہ سورہ زہر علی کی شان میں, قل اسلکم علی حجر علی کی شان, یہ ساری روایتیں ساری آیتیں پڑھتے چلے گئے. لیکن اگر یہ تلوار کھینچتے تو بچہ ہمیشہ باپ کے ساتھ دیتا, علی کا مخالف ہو جاتا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایموشنز کو کیسے یوز کیا جائے, یہ مولا علی نے بتلایا, اصحاب نے بتلایا. اب یہاں پر جہالت ہے, اب جہالت کو ختم کیسے کیا جائے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے. اسکولز بنائیے, اسکولز بہترین ایجوکیشن کا ذریعہ. افسوس یہ ہے کہ ہمارے سب سے کم اسکول, ایک اسکول ہے شیعہ, اور اس ملک میں یو کے میں ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے 190 سے زیادہ اسکول اور ہمارا ایک اسکول. اور اسکول بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یوٹن میں ایک ڈرائیور اس نے بھی اسکول بنایا. یعنی ایک انسان اگر ارادہ مضبوط کر لے
تو اسکول بنا سکتا ہے؟ کوئی ناممکن نہیں ہے. اسکول بنائیے, ایجوکیشن دے لوگوں کو, یہی چیز ہے. کیونکہ اسلام میں کہیں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہے, کہیں بھی جہالت نہیں ہے, کہیں بھی ٹیررزم نہیں ہے. یہ جہالت, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم یہ جہالت کا نتیجہ ہے, یہ جہالت اور تعصب کی پیداوار ہے. لہذا جب ایجوکیشن بڑھے گی تو جہالت ختم ہوگی, جب جہالت ختم ہوگی ایکسٹریمزم ختم ہوگا, ٹیررزم ختم ہوگا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایموشن پاور ہے, اس پاور کو ضائع نہ ہونے دیں. مطلب تھا کہ غصہ جو انسان کو آتا ہے یہ بھی پاور ہے. اس پاور کا ڈائریکشن اگر صحیح ہو جائے, ان غصہ اگر پازیٹیولی آپ یوز کریں, تو جیسے لبنان میں انقلاب لے کر آئے بزر, جیسے سلمان ایران میں انقلاب لے کر آئے, یہ وہی غصہ تھا نا کہ مولا علی کی گردن میں رستہ ہے. ہاں, یہ وہی غصہ تھا, مگر انہوں نے پازیٹیولی یوز کیا تو پورے ایران میں انقلاب آ گیا اور صحیح وقت پر استعمال کیا. ابو ذر نے یہی غصہ, یہی بیوی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا غصہ, حضرت محسن کی شہادت کا غصہ, لبنان میں آ کر اس کو صحیح موشن کو استعمال کیا اور کس طرح سے تبلیغ کی کہ وہاں پر انقلاب آیا اور مولا علی کے سارے اصحاب مبلغ بن گئے. کیونکہ اصل ہے جہالت. لہذا آپ بھی اگر جہالت کو ختم کرنا چاہتے, مبلغ بنیے, موٹیویٹ کریں لوگوں کو. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے اندر نالج ہو. مولا علی کے سارے اصحاب نے یہ قسم کھا لی جب مولا علی کے گلے میں رسہ دیکھا کہ یہ ہے جہالت اور تعصب. پہلے ہم مبلغ بنیں گے, پہلے ہم علم حاصل کریں گے, پھر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے علی کا عاشق بنائیں گے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا ایموشنس کو صحیح ڈائریکشن دی جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے 90% اس سے بھی زیادہ جو آپ کی ہیپینیس سے گلیڈنیس از ڈیپینڈ آن یور ریلیشن شپ. آپ کے ریلیشن کیسے ہیں, کیونکہ ایموشن کے اندر ہی آتے ہیں نا. کیسے آپ کے ریلیشن ہیں, ہم کیوں کبھی پریشان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بیٹا اگر اچھا بیہیو نہیں کرے گا پریشان ہوں گے, بیوی اگر اچھی بات نہیں کرے گی یا شوہر بدتمیزی کرے یا بیوی, کوئی بھی. کل میں نے کیا تھا وہ حدیث نامکمل تھی, حدیث میں ہے کہ فشار قبر ہوگا اگر بیوی شوہر سے بد اخلاق ہے یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہے, دونوں کو فشار قبر ہوگا. تو عزیزان گرامی, جو یہ دنیا میں پرابلمس ہوتے ہیں یہ کیوں, ہماری خوشی اگر ہم چاہتے ہیں تو کیا ہم ایموشنس کو کنٹرول کریں, پازیٹیولی کنٹرول کریں. ورنہ آپ کی 99% جو آپ کی گلیڈنیس ہے, ہیپینیس ہے, پیس آف مائنڈ ہے, وہ ڈیپینڈ ہے یور ریلیشن شپ. ہاؤ از یور ریلیشن شپ وتھ نیبر. اب نیبر نے کوئی گلی گالی دی, آپ نے بھی گالی کے جواب گالی سے دیا تو ٹینشن کریٹ ہو جائے گا, پریشانی کے لیے ہیپینیس نہیں رہے گی. اسی لیے حکم ہے کہ آپ کے سامنے جو 40 گھر ہوں, پچھلے طرف 40 گھر ہوں, یہ لیفٹ رائٹ یہ آپ کے نیبر ہیں, ان کا بہت زیادہ حق ہے. کافروں یا مسلمان, ان کا حق ہے. جب عید ہو جائے ان کو تحفہ دیں, ان کو بلائیں, یعنی اچھے ریلیشن رکھیں. اچھے ریلیشن ہوں گے دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی. مثلا ایک آدمی آپ کو غصے سے دیکھے تو کیا ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کیا ہے, آپ کا سیلف اسٹیم لو ہو جائے گا, پریشانی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی مسکرا کر دیکھے, آپ کا سیلف اسٹیم آگے بڑھے گا, آپ خوش ہوں گے, آپ کو ہیپینیس ہوگی. تو یہ ساری جو خوشیاں ہیں ہماری, پیس آف مائنڈ, یہ ریلیشن شپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں, بیوی کے ساتھ کیسے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, مومنین کے ساتھ کیسے ہیں. یعنی یہ لوگ جو بیچارے نادان ہیں انہی ریلیشن شپ کو برباد کرتے ہیں تو پیس آف مائنڈ ان کا ختم ہو جاتا ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. منتظمین کی گزار سے تھوڑے سے آگے آ جائیں تاکہ جگہ تھوڑی سی بن جائے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. بار دیگر سر. کلیکشن کرنا, جی ہاں, مومنین ذرا یہاں امام بارگاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کئی سال سے, اور اس مرتبہ تو زیادہ پروگرام, ماشاء اللہ مولانا علی رضا صاحب خدا سے سلامت ہمت دیں کہ کافی اچھا پروگرام کر رہے ہیں یہاں. اسلامک کالج کا بھی سلسلہ ہے اور حوضے کا بھی ہے. انشاءاللہ کچھ بچے آئیں گے ڈونیشن لینے کے لیے, تو انشاءاللہ بڑھ کر کے ڈونیشن میں حصہ لیں. سلوات پڑھی محمد جوان.
emotion ki depend karte hain aapki thinking par. Agar hamari thinking positive hai to yakeen hamari puri zindagi jo hai successful ho jayegi, life successful ho jayegi. Aur thinking agar hamari positive nahi hai, hamari sari zindagi bekar ho jayegi, barbaad ho jayegi, pareshani mil. Masalan misal do, aap gaadi chala rahe hain, koi horn de kar aise zoom se guzar gaya. Ab agar negative honge to gaali denge. Haan ji, jab gaali denge khud apne ko pareshan karenge, wo to sunega bhi nahi. Sir baat badi mohammad hai. Sunega bhi nahi aur gaali se bichu banta khud ko pareshan karenge. Positive kya sochna hai, shayad bechare ki maa bimar hogi. Soch sakte hain na, jaise bhi aap sochte hain. तो क्या होगा कि ये जहन में रहेगा नहीं, निकल जाएगा. अगर वो बोलते रहे तो वो जहन में रहेगा. देखिए ब्रेन का पावर सबसे ज्यादा है फिजिकली, अलबत्ता रूह का पावर ज्यादा. कोशिश करें किसी से बुग्ज अदावत नफरत न करें, हसद न करें और यही कहें अल्लाहुम अहद कौमी इन्हम ला यअलमून. हमारा काम है तबलीग करना. हम कोई चीज बाय फोर्स नहीं कर सकते कि भाई जबरदस्ती किसी को मनवाएं, ये इस्लाम में नहीं है. आपका काम है बेहतर तरीके, जो भी आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से बताएं. नहीं मानता है बिस्मिल्लाह, उसकी मत. आप देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शहर जाते हैं, पता था इल्म गैब से एक आदमी मुसलमान बनेंगे. इतने लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि जूती जो है रसूल खुदा की जूती मुबारक खून से भर गई. हाँ, एक आदमी आया जिसके दिल में रहम था कि पानी पिलाया और उसी को रसूल खुदा ने मुसलमान बनाया. ठीक है, देखिए ये है रसूल खुदा का तरीकेकार. क्योंकि एक बंदे को भी हिदायत मिल गई तो ये आपके लिए कामयाबी है. और बाय फोर्स नहीं है, असल दिलों को फतह करना, असल जहनों को चेंज करना है. बाय फोर्स कोई चीज जो अप्लाई करना है वो तो एक यजीदी काम है, एक फिरौनी काम है. आप दलील से बुरहान से बात करें, अगर कोई समझता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं समझता उसका रास्ता अपना, हमारा अपना. सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद. वही इमोशन कंस्ट्रक्टिवली यूज किए जाए जैसे असहाब मौलादी ने की. फ्यूचर प्लानिंग हो तो यकीनन वो इमोशन जो रिजल्ट देंगे. स्कूल की बात की मैंने कि कोई मुश्किल नहीं है. वहां पर लेस्टर में हमारे अहले सुन्नत के भाइयों ने 14 साल पहले एक स्कूल शुरू किया था, उसमें 14 लड़कियां थी, आज 1400 और 15 बिलियन तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी. एजुकेशन की जरूरत, ये एक ऐसा बिजनेस है इसमें कोई लाश नहीं. सब लोग मिलके दो दो चार मिलके भी स्कूल चला सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं. एजुकेशन असल चीज, एजुकेशन आपकी दुनिया का दारोमदार भी एजुकेशन पर है, आखिरत का भी दारोमदार एजुकेशन. पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये जितने इमोशन हैं इनको सही यूज करें कि एजुकेट करें लोगों को. जितने एजुकेशन ज्यादा बढ़ेगी इतना एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, टेररिज्म खत्म होगा. देखिए हमारे लोगों में कम से कम तालीम है, इस वजह से ये जहालत की वजह से. यानी तालीम और तरबियत हमारे यहाँ दोनों इकट्ठे हैं कि तालीम भी हो और तरबियत भी हो, इंसानियत भी सिखाई जाए और रहम भी सिखाया जाए और अखलाक भी सिखाया जाए. सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद. इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दें कि जो अहले बैत का रास्ता है उस पर चलकर हम कामयाबी हासिल करें. तो आज यहीं तक गुफ्तगू पहुंची कि सुपर कॉन्शियस एंड क्रिएटिव बनने के लिए पीस ऑफ माइंड जो है ना वो सबसे जरूरी. और पीस ऑफ माइंड दुनिया की कामयाबी या आखिरत की कामयाबी के लिए आपकी सबसे पहली वैल्यूएबल चीज दुनियावी एतबार से पहली चीज पर गुफ्तगू, अल्लाह की रजा. अल्लाह की रजा के बाद जिस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दे वो पीस ऑफ माइंड है. क्योंकि ना स्पिरिचुअली आप कुछ हासिल कर सकते हैं, ना फिजिकली दुनिया में कोई गोल हासिल कर सकते हैं, ना इकोनॉमिकली. असल तो ब्रेन है ना, असल तो आपके थॉट्स हैं. थॉट्स की वजह से एक्शन आप ले सकते हैं. ये कंप्रोमाइज न करें किसी चीज पर भी कि अगर पीस ऑफ माइंड आपका खत्म हो रहा है किसी जगह पर, वहां छोड़ दें. कहीं पर भी पीस ऑफ माइंड जो सबसे अहम चीज है. अंबिया औलिया तत्मइन्नुल कुलूब क्या है, ये पीस ऑफ माइंड है. पीस ऑफ माइंड पर आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करें. पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा आप कभी क्रिएटिव नहीं रहेंगे. पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा आप कभी सुपर कॉन्शियस नहीं बनेंगे. सुपर कॉन्शियस ब्रेन ही दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकते हैं. حضرت ابو ذر غفاری سپر کانشس برین تھے, سلمان فارسی 300 سال کی عمر تھی, یہ سپر کانشس لوگ تھے جنہوں نے پورے پورے ملکوں کے اندر ریولیوشن لایا. امام خمینی یہ سپر کانشس لوگ تھے, ان کا برین بہت پاورفل تھا. عزیزان گرامی اس کے لیے یہ دو چیزیں آج یاد رکھ لیں, ایک کہ کسی سے بغض نہیں, کسی سے عداوت نہیں, اگر بغض و عداوت نفرت ہوگی ذہن کی ساری انرجی ڈسٹرا ہو جائے گی, اور دوسرا پیس آف مائنڈ. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے حکم ہے اگر ٹینشن ہو, پریشانی ہو, دو رکعت امام گوانا پڑے, دعا پڑھے تاکہ پیس آف مائنڈ ملے. پیس آف مائنڈ ملے آپ پرابلم کا سولوشن لے سکتے ہیں, ورنہ سولوشن آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. پیس آف مائنڈ ہوا تو آپ ہر چیز کر سکتے. لہذا آئیے خدا سے دعا کریں کہ میرے اللہ, جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے اس مقصد میں کامیابی ہمیں عطا فرما. میرے اللہ دنیا میں آج مسلمان ہر جگہ سازشوں کا شکار ہیں, اندرونی بیرونی سازشیں. میرے اللہ ان سازشوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلا جس راستے پر ابو ذر و سلمان فارسی مقداد بزرگ اصحاب چل کر اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک ریولیشن پیدا کیا اور مولا علی کے محب پیدا کیا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم جب حسین گھوڑے سے اتر گئے آئے تو کٹے ہوئے بازو اٹھائے وہ بازوؤں کو چوم کے فرمایا ابا عباس میری کمر ٹوٹ گئے ہائے عباس. وہ میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. او میرے اللہ جو اسلام و شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں انہیں نیستوں نابود کر دے. او میرے اللہ جلدی امام زمانہ کا ظہور کر درد یا مجیبا دعوت المضطری اے مضطر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ یا کاشف قرب المکروبین سب مل کے یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیث میرے اللہ تو فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا او میرے اللہ آج مجلس حسین سے ہماری فریادیں سن لے ہماری پہلی فریاد یہ ہے ہمارے گناہ بخش دے آیا امام زمانہ فرماتے ہیں شیعہ میں تم سے دور نہیں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے میرے اللہ جن گناہوں نے مجھے مولا کی زیارت سے نابین کر دیا ان گناہوں کو بخش دے او میرے اللہ یا جب تک موت نہ آئے جب تک امام زمانہ کے قدموں کو جھوم نہ لوں سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بلند آواز یا غفار اے عزیز و خدا بڑا غفار ہے بڑا بخشنے والا جو بھی سچے دل سے توبہ کے لیے آتا ہے خدا فرماتا ہے میرے محبوب میرے پیارے نبی جب بھی گناہگار تیرے پاس توبہ کے لیے آئے اسے تانا نہ دینا اسے یہ نہ کہنا تو نے یہ گناہ کیے بلکہ اسے میرا سلام کہہ دینا اس کا استقبال کرنا سبحان دوسری حدیث ہے دنیا میں سب سے بڑا گناہگار جس نے سارے گناہ کیے سارے ظلم کیے جب سچے دل سے رو کے کہتا ہے یا غفار خدا پہلی مرتبہ آواز میں جواب نہیں دیتا کہتا فرشتوں اسے جواب نہ دو یہ بڑا ظالم ہے اس نے بڑے ظلم کیے میں نے نعمتیں دی میں نے آنکھیں دی میں نے ہاتھ دیے میرے ساری نعمتوں کو اس نے گناہ میں خرچ کر دیا مگر وہی گناہگار دوبارہ کہتا ہے یا غفار اگر گناہ بھی زیادہ ہیں خدا فرماتا ہے جواب نہ دو اس کی دعا قبول نہ کرو آئے مگر تیسری مرتبہ جب رو کے کہتا یا غفار خدا فرشتوں سے کہتا ہے اگر میں نے اسے جواب نہ دیا میرے سوا اس کا کوئی اور خدا تو نہیں ہے یہ بیچارہ کہاں جائے گا اسے جواب دو میں نے اسے بخش دیا میں نے اسے معاف کر دیا سبحان اللہ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جتنے بھی گناہ ہوں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں مگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار. اے خدا اگر آج کی رات تو نے مجھے معاف نہ کیا میں یہ گناہ کس کے در پہ لے جاؤں. اے خدا اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے کوئی میرے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا. تو میرے ہر گناہ سے واقف ہے پھر بھی تمہیں مجھے اپنے در پہ آنے دیا ہے. یہ تیرا کرم ہے سب مل کے یا کریم. یا کریم یا کریم یا کریم. اے بخش دے آج ہم سب کے گناہ میرے اللہ. او میرے اللہ تجھے اس شہید کا واسطہ اور جس شہید کے سر کو ظالموں نے پتھر مارے. حضرت ابو فقہ کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے. اگر کافروں سے بھی جنگ ہو جائے اسلام فرماتا ہے کسی کا سر نہ کاٹو اور کسی کا سر کاٹ کے اسے نیزے پہ سوار نہ کرو. چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو لاش کی بہترامی نہ کرو. کسی کافر کے سر کو بھی بازاروں میں نہ پھراؤ گلیوں میں نہ پھراؤ. او مسلمانوں اسلام نے کافر کے لیے منع کیا ہے. یہ تو نبی کا نوازا ہے یہ تو زہرا کا لال ہے یہ تو حسین مظلوم. ظالموں نے مولا حسین کے سر کو میرے پہ سوار کی. آئے میں قربان ادارو جب یہ قافلہ سادات کا کوفے کی بازار میں پہنچا کوفے کے دروازے پہ نظر پڑی. بیوی زینب نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر. فرمایا بھی اماں یہ کوفہ ہے. فرمایا یہ وہی کوفہ جہاں میں کبھی شہزادی ہوا. جی اماں کو شمر سے کہہ دو میں تمہارے نبی کی نوازی ہوں کچھ حیا کرو مجھے چادر دے دو مجھے برقعہ دے دو مجھے بازار میں نہ لے جاؤ. اور آگے بڑا کہنے لگا آج تو شہزادی نہیں تجھے اسی طرح سے جانا ہوگا. آیا جب یہ گفتگو ہوئی زینب کی گود میں چار برس کی سکینہ تھی. فرمانے لگی پھپھی اماں میں نے سنا ہے پچھلے زمانے میں صالح نام کا نبی تھا اس کی اونٹنی تھی اس اونٹنی کا بچہ تھا. ظالم قوم نے اونٹنی کو مار دیا قتل کر دیا. پھر اونٹنی کے بچے نے جا کے پہاڑ پہ فریاد کی وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. جناب زینب نے فرمایا ہاں سکینہ یہ صالح نبی ہے یہ قرآن کا واقعہ ہے مگر تو کہنا کیا چاہتی ہو. سکینہ نے رو کر کہا پھپھی اماں کیا میں صالح کی اونٹنی کے بچے سے کم ہوں میں حسین دے میں بدعا کروں قوم پہ عذاب آئے. زینب نے فرمایا سکینہ بدعا نہ کرنا, سر حسین سے آواز آئی بدعا نہ کرنا. حسین نے کہا زینب میری خاطر آ جاؤ, علی اکبر کی خاطر آ جاؤ. بی بی زینب داخل ہوئی, جیسے دروازے کے قریب پہنچی ایک میٹھی سی آواز آئی السلام علیکا یا ابن رسول, او رسول کے نواز سے میرا تجھ پہ سلام, او زہرا کے لال میرا تجھ پہ سلام. زینب نے گھبرا کے دیکھا دشمنوں کے مجمع میں کون ہے میرے قریب بھائی پہ سلام پھیرنے والا. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, نبی کی نواز تھی میرا سلام قبول کر لے. اب جو زینب نے بال ہٹا کر دیکھا کیا دیکھا, ایک کٹا ہوا سر جس کے ہوتے رہے ہیں آواز نکل رہی ہے. زینب نے غور سے دیکھا جب پہچان لیا آواز دی بھیا مسلم, اے بھیا مسلم. آپ سر سے آواز آئی شہزادی آپ کا سفیر استقبال کے لیے. کوفے میں داخل ہو گئے, ہائے کوفی ظالم جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے, یہ کہہ کے پتھر مار رہے تھے یہ باغی کی بہن یہ باغی ہے پتھر. ہزاروں لوگ پتھر مارنا شروع, پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. ایک چار برس کا بچہ تھا, بچے کو ہی کرتے جو بڑوں کو دیکھتے. ایک بچے نے پتھر اور مولا حسین کے سر کو مار دیا. مولا حسین کے سر کو مارنا چاہا تو دوسری کٹی ہوئی سر سے آواز آئی, آواز آئی یوسف بیٹا پتھر نہ مارنا, یہ میرے مولا حسین کا سر ہے. بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گیا, بچہ اس سر کے قریب آئے. اے شہید راہ خدا تو کون ہے, تو میرے نام سے کیسے واقف ہے. آئے شہید کے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا نہیں پہچانا, نہ حبیب ابن مزاح میں تیرا بابا حبیب ابن مزاح. حبیب نے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑے حسین کے پیارے صاحب. ازادارو دعا کریں کوئی چار برس کا بچہ آئے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے. بچہ زمین گر گیا, چرمی خاک ڈالنے لگی, بابا میں یتیم ہو گیا. حبیب کے سر سے آواز آئی بیٹا ماتم بعد میں کرنا, پہلے گھر جا جلدی سے اما کو کہو بابا بازار میں بلا رہے ہیں, اور اما سے کہنا کچھ چادریں کچھ برقعے لے کر آئے. آئے نبی کی نوازیوں کے سروں پہ چادریں نہیں. بچہ روتا ہوا گیا, ماں سے کہنے لگا اما جلدی کرو بازار میں بابا بلا رہا. ماں نے کہا میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں, مجھے چادر اٹھانے دے مجھے برقعہ اٹھانے دے. بچے نے رو کر کہا اماں فقط اپنا برقعہ نہ اٹھانا. زینب کلثوم کے برقعے چھین لیے گئے ہیں, کچھ چادریں لے لو. حبیب کی بیویاں کو چادریں مل گئیں, سب بیویوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, سب نے فرصہ دیا, مگر سیدوں وزاداروں معاف کرنا, اب جو روایت پڑھ رہا ہوں بڑی سخت ہے مجھے معاف کرنا, کبھی سخت روایت نہ پڑھتا, مگر معصوم فرماتے روایت کتنی بھی سخت ہو کبھی ہمارے وزاداروں سے چھپانا نہیں, تاکہ انہیں پتا تو چلے کربلا میں ہم پر کیا گزری, آئے جیسے سید دادیوں کے سروں پہ چادریں آ گئیں, ادھر سے شمر نے حکم دیا ایک فوجی دستہ نیزے لے لے, اور نیزوں کی نوک سے یہ چادریں اتارے, ہاں یہ دستہ جلا مجھے نہیں معلوم سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, مجھے نہیں معلوم سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا, آئے ظالم دور سے میرے سر پہ مار دیتے, ادھر چادر ادھر دی در خون کا فوارا جاری ہوتا تھا, آواز بلند ہوتی تھی وا محمد والیا وا حسین, کوئی فریاد کرتا تھا پاس کہاں ہو, آگے دیکھو سید دادیوں پہ کیا گزر رہی ہے, ناموں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے, مومنین مومنات کے گناہوں کو بخش دے, میرے اللہ جب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ میں کر لیں, میرے اللہ جب تک موت نہ دینا جب تک نماز روزہ جو زکات تم قضا ہے وداؤں کر دیں, بری عادتوں سے نجات دیں, تمام نیک صفات نصیب فرما, اے میرے اللہ اسلام و مسلمین و شیعہ حیدر کرام کے خلاف دنیا بھر اندرونی بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو نابود کر دے, میرے اللہ جو قابل ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما, جو تعصب و جہالت کی وجہ سے جہالت میں غرق ہیں قابل ہدایت نہیں انہیں اس کو نابود کر دے, میرے اللہ ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے, فتنوں کے خاتمے کے لیے, دہشت گردی جنگوں کے خاتمے کے لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ کا ظہور فرما, امام زمانہ کے اصحاب میں ہمیں شامل فرما, میرے اللہ میرے اللہ جو مومنین پارہ چنار میرا اسماعیل خان میں شہید ہو گئے, ان کے جو بچے ہزاروں یتیم ہیں میرے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, میرے اللہ حقیقی حسینیت ظلم سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے, جہاں بھی ظلم ہے یعنی وہاں پہ یزید ہے, یزیدیت مردہ باد عمل سے کرنا, میرے اللہ آج جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے جہاں پر بھی ظلم ہو کسی انسان پر بھی ظلم ہو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا حسینیت, اے خدا ہمیں حقیقی حسینی بنا, اے خدا ہمیں ظالموں سے دور کر دے, اے خدا ہمیں مظلوموں میں شمار فرماؤ, اے خدا قیامت کے دن شفاعت اہل بیت نصیب فرماؤ, اے خدا قیامت کے دن ہمیں شہداء کے ساتھ مشہور فرماؤ, ایک سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ توحید تمام شہداء اسلام کے لیے جو حال میں فلسطین میں, اس سے پہلے لبنان میں, عراق میں, پاکستان میں, جہاں جہاں پارا چنار میں جو شہید ہوئے سب کے لیے سورۃ الحمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب میں رحم ماتم حسین یا Wow.